بسم الله الرحمن الرحیم، سامعین کرام، محترم المقام مولانا انصار خطیب صاحب مدنی کا جمعہ بیان اسلامی افکار ڈاٹ کام میں سماعت فرمائیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالی نے ہم لوگوں کو جو دین عطا فرمایا ہے، یہ دین کامل اور مکمل ہے، اور اس دین کے اندر زندگی کے ہر گوشے کے سلسلے میں ہماری مکمل رہنمائی ہے۔ اس دین کے اندر ہمیں یہ بتایا گیا کہ کون سی چیزیں تمہیں جنت میں داخل کریں گی اور کون سی چیزیں تمہیں جہنم کے راستے کی طرف لے جانے والی ہیں۔ تو اس دین کے اندر جہاں عبادات کے سلسلے میں خصوصی رہنمائی ملی، وہاں معاملات کے سلسلے میں بھی مکمل اللہ تعالی کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ ایک بات جان لی جائے، حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک حق حق اللہ کہا جاتا ہے، دوسرے حق کو حق العباد کہا جاتا ہے۔ حق اللہ کے اندر اگر کوتاہی ہو جائے، اللہ تعالی اپنی دریائے رحمت سے اسے معاف کر دے، اس سے اس پر مؤاخذہ نہ فرمائے۔ لیکن جہاں تک معاملہ حقوق العباد کا ہوتا ہے، جب تک بندہ معاف نہ کرے وہ حق معاف نہیں ہوتا، اور اس حق کی ادائیگی اس دنیا میں نہ کرنے کے نتیجے میں اخروی زندگی میں اس کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی شخص نے اپنے بھائی کے مال کو دبایا ہو یا ناحق اس کے مال کو لیا ہو، اس کا معاملہ اسی دنیا کے اندر وہ چکا دے، اب اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں درہم و دینار کام نہ آئیں گے، اور وہاں پر حقوق کی ادائیگی حسنات کو لے کر ہوگی، اور حسنات کے ختم ہو جانے پر، نیکیوں کے ختم ہو جانے پر قرض خواہ کے گناہ اس کے پر لاد لیے جائیں گے۔ اس اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کے معاملے میں بہت سخت وعیدیں سنائی ہیں، اور اس سلسلے میں ہم کو سخترین طریقے پر متنبہ فرمایا ہے۔ شروع دور تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی جنازہ آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، کیا اس پر قرض ہے؟ اگر صحابہ کی طرف سے آواز آتی جی ہاں یہ مقروض ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما لیتے کہ تم لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھ سکتا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنازہ لایا گیا، پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا یہ مقروض ہے؟ بتایا گیا، دو دینار کا اس پر قرض ہے۔ تو اس موقع پر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے یہ کہا، یہ دو دینار میرے ذمے ہے، میں اس کو ادا کر لیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھا دی۔ دو دن کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی، پوچھا کیا تم نے وہ دینار ادا کیے؟ تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ابھی کل کو انتقال اس کا ہوا ہے، کر کے ادائیگی ہو جائے گی۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کو پریشان کیا، جا کر دو دینار ادا کیے، آ کر بتایا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن جو دیناروں کو میں نے اپنے ذمے لیا تھا اس کو میں نے ادا کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الان بردت جلدتہ, ابھی جا کر اس کی چمڑی کو آرام ملا ہے. ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افضل اعمال کا تذکرہ فرما رہے تھے. افضل ترین اعمال کیا ہیں؟ اس جملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کو بتایا. اس موقع پر ایک صحابی اٹھے اور پوچھا اگر میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کروں اور اپنی جان دے دوں کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا جی ہاں, اگر تم صبر کرتے ہوئے میدان جہاد میں رہو گے, ثواب کی امید میں تم اپنی جان کی قربانی دو گے. اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے. پھر اس کے بعد اسی صحابی سے پوچھا سوال دہراؤ, تو اس پر انہوں نے سوال دہرایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جی ہاں, وہ شخص جو صابر بن کر محتسب بن کر ثواب کی امید کے اندر اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتا ہے, اللہ تعالیٰ یقینا اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. الا الدین, البتہ قرض والا معاملہ ایک مجاہد بھی سبیل اللہ کے لیے بھی مشکل کا سبب بنتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حضرت جبریل نے آ کر ابھی بتایا کہ قرض کے معاملے کو ذکر کیا جائے, تو میں نے اس سوال کو دہرانے کے لیے کہا اور اس کا جواب میں نے پھر دیا. اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر نفس اپنے قرض کے ساتھ جڑا ہوتا ہے, حتیٰ کہ شہید کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں, لیکن قرض کا معاملہ جب تک اس کا اور شادی معاف نہیں کرتا تب تک اس کی معافی نہیں ہوتی. اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرف تعلیمات تو یہ ہے کہ جو قرض ہے اس کو کن آداب کا خیال رکھنا چاہیے, اور جو قرض دے رہا ہے ان کو بھی کچھ اصول اور ضوابط بتا دیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی قرض لے اس کو پکا ارادہ کر لینا چاہیے کہ میں اس قرض کو ادا کروں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرض لیتا ہے اور اس کا پکا ارادہ قرض کی ادائیگی کا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے قرض کے لیے راستے آسان فرما دیتے ہیں اور اس کا قرض ادا ہو جاتا ہے. لیکن جو جب قرض اس بہانے لیتا ہے ٹال مٹول کریں گے قرض ادا نہ کریں گے تو پھر اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس نے قرض کے قرض کرنے کے ارادے سے قرض لیا ہے, اللہ تعالیٰ اسے بھی قرض کر دے گا, یعنی اس سے اس کا قرض ادا نہ ہو پائے گا. دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی قرض لے قرض کو اس کے متعینہ وقت پر ادا کر دے اور قرض کو بہتر طریقے پر ادا کرے. ان من خیارکم احسنکم قضاء, ایک مقرر بدو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وجہ سے ان سے قرض لیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی چیز نہ تھی. اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ بدتمیزی کی اور اس کی گفتگو ناجائز تھی. صحابہ کرام کو غصہ آ گیا اور قریب تاکہ اس پر سر پڑ کے اس کو مارتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ان لصاحب المقال, کہ جو آدمی قرض خواہ ہوتا ہے اس کے لیے گفتگو کرنے کا اور اس کو سختی سے مطالبے کا حق ہوتا ہے, لہذا اس کے ساتھ سختی کا معاملہ نہ کرو. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے ایک اونٹ لیا اونٹ ایک سال کا تھا, وہ اتارنے کے لیے آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کی آزادی کے لیے حکم فرمایا تو اس وقت ان اونٹوں میں اس عمر کا اونٹ نہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بہتر اونٹ دینے کا حکم رحمت فرمایا. اس کا مطلب یہ ہوا قرض کی ادائیگی کے اندر اگر کوئی کسی 10,000 روپے لے لیتا ہے اور وہ واپسی کے موقع پر بہتری کے ساتھ 1,000 11,000 روپے لے لیتا ہے خوشی کے ساتھ کہ تم نے میرا اس وقت ساتھ دیا جبکہ وہ ایک صدی کی صدی ترین دولت تھی اور میرا کام بن گیا. لیکن یہی چیز اگر کوئی 10,000 روپے دیتا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ 1 مہینے کے گزر جانے کے بعد یا 2 مہینوں کے گزر جانے کے بعد مجھے 11,000 لوٹانے پڑیں گے تو یہ سود ہے اور یہ سخترین گناہ کی چیز ہے. دوسری طرف قرض خواہ کے ساتھ یہ بات کہی گئی, دیکھو جس سے تم قرض لے دے رہے ہو اس کے ساتھ تمہارا معاملہ نرمی کا ہونا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ قرآن مجید کا حکم ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ, اگر کوئی سندس ہے تو اس کو سہولت آنے تک کا موقع دیا جائے. وَأَن تَصَدَّقُوا هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, اگر تم اس پر معافی کا معاملہ کر دیتے ہو, 10,000 روپے کر لیا تھا کہہ دیا تم وہاں تمہاری حالت تنگ ہے تم ایک کام کرو 6,000 دے دو, 4,000 میں نے معاف کر دیے, یہ پرانی حکم ہے اور یہ معافی گویا کے صدقے کے حکم میں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ امت کے واقعے کو بیان فرمایا ہے. ایک شخص مر گیا, مرنے کے بعد اللہ کے حضور میں حاضر کیا گیا, اسے پوچھا گیا کہو تمہارے پاس نجات کا کیا راستہ ہے, کوئی ایسا عمل ہے جس کی بنیاد پر تمہاری نجات ہو جائے؟ تو اس نے کہا میرا معاملہ تاجر آدمی تھا, لوگوں کے ساتھ میرا لین دین تھا, میرا ایک اصول تھا, کوئی جو ہے تنگ ہوتا تھا اور پیسوں کی ادائیگی میں کمزور ہوتا تھا, میں اس کے ساتھ سختی کا معاملہ کرتا, اس کے پیسوں کے اندر کمی کرتا. لیکن جو سب مالدار ہوتا اور پیسوں کے دینے میں کموں ویسی ہوتی میں کہتا کوئی حرج نہیں ہے بکرا پیسہ چھوڑ دو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ تو میری صفت ہے, میں تو اس بندے کے مقابلے میں اپنے بندوں کے ساتھ زیادہ رحم کرنے والا بنوں. فرشتوں بہت بجیتے ہیں اس کی مغفرت ہو گئی اور اس کے ساتھ چھوٹ والا معاملہ کرو. اس کا مطلب یہ ہوا بس اوقات چھوٹی بیٹی بھی آدمی کے لیے ذریعہ نجات اور سکون جنت کا سبب بن جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر فرمایا جو شخص کسی تندرست کو تندرستی کی حالت میں چھوٹ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا, جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ اسے نصیب نہ ہوگا. لیکن جس شخص کے پاس سہولت ہے پیسے موجود ہونے کے باوجود نہیں دیتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر وہ ظالم ہے. مثل الغنی ظلما, اگر مالدار کا ٹال مٹول کرتا ہے وہ ظالم ہے, ظلم والا معاملہ اپنے بھائی کے ساتھ وہ کر رہا ہے, اب کی سزا بھگتے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں فرمایا جو شخص مالدار ہوتے ہوئے وہ اپنے بھائی کا مال نہ دے اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ چور بن کے حاضر ہوگا. ایک روایت کے اندر ایک تابعی کا قول نقل کیا گیا ہے جو آدمی قرض کو ادا کرنے کی سہولت رکھنے کے باوجود قرض کو نہ ادا کرے وہ سود کو کھانے والا ہے, سود کو کھانے والا ہے. اس سب کو سمجھ لینا چاہیے اگر سامنے والا تندرست ہے تو اس پر ہر طرح بے زبردستی نہ کرے, اس اعتبار سے وہ یہ سمجھ لے میرا اس کے ساتھ بلا سلو کرنا میرے لیے جنت کی راحت کا سبب بنے گا. من فرض من المسلم قربۃ من قرب الدنیا فرج الله عنه قربة من قرب يوم القيامة. جو بندے کی دنیا کی پریشانیوں میں کسی پریشانی کو دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو جس دن اللہ تعالیٰ کی پریشانیوں میں دے اس سب کی پریشانی کو دور کر دیا جائے گا, کیونکہ اس نے اپنے بندے کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ بہتر سلوک کیا تھا. بس اوقات قرض کا معاملہ آ جاتا ہے, لوگ تحریر لکھنے کے لیے کہتے ہیں تو اسمبلی میں پڑھ جاتے ہیں, بھائی بھائی سے قرض لو اور لکھا پڑھو. تو یہ قرآنی حکم ہے, قرآن مجید کی 282 نمبر آیا سورۃ البقرہ کی پڑھیے, جو قرآن مجید کی سب سے طویل ترین آیت ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ کیا حکم دیتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاكتبوه. تم کسی مدت کے لیے آپس کے اندر ایک دوسرے کو قرض لو, لکھ لیا کرو. وَلْيَكْتُبْ كَاتِبٌ بَيْنَكَ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ, تمہارے درمیان جو لکھنے والا ہو وہ کاتب عدل انصاف کے دعوے کے, اب اس تحریر کے اوپر دو لوگوں کو دوا بنایا جائے تاکہ بعد میں جا کر حق پر پردہ نہ پڑے یا حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں کسی طرح کی پریشانی نہ ہو. قرآن مجید صلی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, ان تؤدوا الامانات الى اهلها. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح البخاری کے اندر باب بانا ہے, باب اداء الديون, قرض کی ادائیگی کا باب, اور جو پوری آیت نقل کر دی جس کے اندر امانت کو اس کے امانت دار کے حوالے کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے, آدمی بکوش کیوں ہو جاتا ہے؟ قرض اگر ضروری اخراجات کے لیے ہو سلام گنجائش ہے. خود جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 سال جو ایک یہودی کے بطور قرض کے لیے کیا تھا اور دلی کے اندر اپنی رہن رکھی, اپنی جرا رکھوا دی تھی, لیکن آج یہ قرض لے اس لیے کہ میری زندگی معیاری بنے, فلاں نے بہتر کار لیا زیادہ میں اس سے اچھی کار لوں, فلاں کا بدلہ فلاں کے بدلے سے میرا بدلہ بڑا بنے, بازاروں کا چکر لگتا رہے تاکہ نئی جائیداد کی خریداری کتنی ہو, منصوبہ بندی نہ ہو, میرے اخراجات کتنے ہیں, میرے آمد کتنے ہیں, آمدات کو دیتے بغیر اخراجات میں لگا رہے, یا تو پھر جھوٹ کی کا سہارا لے اور منصوبہ بندی زندگی گزارنے کے بارے نہ سوچے, تو ایسا قرضدار قابل معافی ہرگز نہیں ہے. اس موقع پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ قرض کا معاملہ ہمارے معاشرے کو اپنے شکنجے میں لیے ہوئے ہیں. اب اس سلسلے میں بس اوقات قرضدار قرض کار پڑتا ہے, بڑی تیز زبان کے ساتھ کہتا ہے, میں تیرا قرض کھا کے مروں گا نہیں, تیرا قرض کو ادا کروں گا. یہ طریقہ نہیں ہے, بلکہ اس کے ساتھ نرمی کے معاملے کے لیے کہا جائے اور محبت سے محبت اور اس کے ساتھ مانی جائے, نہ کہ وہ اس موقع پر اس نے ان کو قرض دیا تھا جس قرض کی ادائیگی میں کوتاہی ہو. قرض کی نوعیتیں بھی مختلف ہوتی ہے, وراثت کی تقسیم نہ ہونا, وارثوں کا ان کو حصہ نہ دینا, یہ بھی قرض کے اندر آتا ہے. اور جو ذمہ دار وہی ہوتا ہے اس کے سر پر برا اس کا ہوگا اگر وارثوں کی تقسیم وارثوں کے درمیان مال کی تقسیم نہ کرے گا, اور ان طرح وہ جواب دہ ہوگا. یہ بھی اس طرح کا قرض ہے, اس کے بارے میں بھی سوچنے کی ضرورت ہے. میرے اور آج کے نبی ہم پر کس قدر مہربان, کس قدر ہم پر شفقت کرنے والے, ایک نہیں 5-5 دعائیں ایسے بتا دی جن دعاؤں کے اہتمام کے ذریعے سے قرض کی ادائیگی آسان ہو جاتی ہے اور یہ پہاڑ آدمی پر سے ٹل جاتا ہے. بلکہ 5 روایتوں کے اندر تو یہ بتایا, اگر تمہارے سر پر بہت سے پہاڑ کے برابر سے قرض ہوگا اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس قرض کو ادا کر دے گا. اب وہ یہ ہے, ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو, پورے یقین کے ساتھ دعا مانگے. دعا کی قبولیت کے لیے جو رکاوٹیں ہیں, حرام مال مشتبہ مال, اسے اپنے آپ کو بچائے. دل جمعی کے ساتھ دعا کرے, اس یقین کے ساتھ دعا کرے کہ میری دعا اللہ ضرور بھی ضرور قبول کرے گا. ان پانچ دعاؤں کے اوپر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں, اور یہ گویا کہ بہترین زیادہ راہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اس مصیبت کے شکار ہیں. سب سے پہلی دعا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے راوی ہے, طبرانی کی روایت ہے, حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا میں تم کو ایسی دعا نہ سکھاؤں جس دعا کے پڑھ لینے سے تمہارا قرض جو ہے ہلکا ہو جائے گا, چاہے وہ حوصلے پہاڑ کے برابر ہو. پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مرحمت فرمائی, اللہم مالک الملک تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. رحمن الدنيا ورحمن الدنيا والاخره ورحيمهما, تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء, ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. دوسری دعا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت فرمائی, حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا, ایک غلام آیا, مجھ پر غلام سے آزادی کے لیے قرض ہے اور وہ قرض ادا نہیں ہو پا رہا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو ایک دعا سکھائی, کیا میں تم کو ایک دعا ایسی نہ سکھاؤں جس کے ذریعے سے تمہارا قرض ہلکا ہو جائے اور تمہارا قرض ادا ہو جائے. فرمایا, اللهم اكفني بحلالك عن حرامي واغنني بفضلك عمن سواك. تیسری دعا ہے, یہ دعا ترمذی شریف کے اندر موجود ہے. تیسری دعا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے, مستدر احمد اور ابن حبان کے اندر یہ روایت موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کی آزادی کے لیے یہ فرمایا, اللہ میں نے آج دیکھا وہ جو آج دیکھا نہ قبا, اور اس کے بعد اللہ نے کیا کبھی کوئی سنور سب نہیں کبھی دفتر او اندر تو بھی کسان او اندر تو حضر من خلق او استعداد من علم الغیب عندك ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور قدری وبلاء حوزنی وزہار حمدی. اس دعا کو جو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو آسان کرے گا. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا میں دعا سکھائی ہے جن کو دعائیں مصروف کہتے ہیں. قرض جو ہوتا ہے آدمی کو پریشان کر دیتا ہے. کیا پیاری بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمائی, قرض کا آغاز پریشانی ہے, قرض کا اختتام لڑائی جھگڑا ہے. تو دعائیں مصروف کے پڑھنے سے ہی قرض کے آ جانے کے لیے بڑی سہولت ہوتی ہے. اور وہ دعا یہ ہے, اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفسي طرفة عين واصلح لي شأني كله. اس کے علاوہ ایک اور دعا ہے جو ابو داؤد کے اندر ہے اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, اللهم رب السماوات ورب الارض ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والانجيل والقران, اعوذ بك من كل شر كل ذي شر انت اخذ بناصيته, انت الاول فليس قبلك شر وانت الاخر فليس بعدك شر, انت الظاهر فليس فوقك شر وانت الباطن فليس دون شر, اقض عني الدين واغنني عن البخل. ان دعاؤں کا اہتمام ہم کرنے والے ہوں، قرض کے آنے کے لیے وہ سچے پاس بنے گا، اور اس مصیبت کے اندر اگر آزمائش کے طور پر پڑے ہیں تو انشاءاللہ یہ دعائیں اس دلدل سے اور مصیبت سے ہم کو نکالنے کے سبب بنے گی. اللہ تعالیٰ حکم کے بعد کی ادائیگی کے ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور قرض کے سلسلے میں اپنے بھائی کو راضی کرنے یا اس کے ساتھ تصفیہ کرنے کی توفیق دے، تاکہ مرنے کے بعد ہمارے کھاتے کے حسنات ان کے حصے میں نہ جائیں یا ان کے سیاحت ہمارے سر پر لاد نہ لے جائیں، اور سر پر لادے جانے کے بعد انجام جہنم جانا یقینی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.